وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا.
چنانچہ اگلے دن حضور علیہ السلام نے یہ خواب صحابہ کرام کی مجلس میں نقل فرمایا. کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہو. نیت یہ تھی کہ عمرہ کریں گے اور کچھ عرصہ کے بعد حج کا موسم ہوگا حج کریں. اور ابھی یہاں سے عمرہ کی نیت سے آپ نے روانگی کا اعلان فرمایا. 1450 صحابہ آپ کے ساتھ تھے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو نقل فرمایا کہ جب آپ مدینہ منورہ سے چلے اور 4-5 دنوں کے بعد مکہ مکرمہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. حدیبیہ ایک جگہ ہے جو اسلام کی ایک مشہور شاہراہ ہے جس کا واقعہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے تاریخ اسلام کی ساری کتابوں میں موجود ہے. اس جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں آپ نے قیام فرمایا. اس جگہ پر قیام 1450 صحابہ نے فرمایا. ابھی تک خانہ کعبہ پر کافروں کا قبضہ تھا. ابو سفیان وہاں موجود تھا اور وہ سردار قریش تھا. حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایک آدمی کو میں اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ میں بھیجوں جو قریش مکہ سے اجازت لے کہ محمد رسول اللہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کی اجازت دیں. حضور نے حضرت عمر کو فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ تم سفیر بن کر جاؤ. حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طبیعت بڑی سخت ہے. میں نے یہاں مکی زندگی میں بہت سارے لوگوں سے میری لڑائیاں ہوئیں جھگڑے ہوئے. میں سفیر بن کر گیا میری بات کون مانے گا. میں ایک ایسا آدمی آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بڑا شریف ہے کافر بھی جس کی عزت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا وہ کون سا آدمی ہے. تو آپ نے فرمایا وہ عثمان غنی. وہ حضرت عثمان غنی کی ذات ہے. چنانچہ حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو بلایا اور بلا کر آپ نے ان کو مکہ مکرمہ میں اپنا سفیر بنا کر بھیجنے کا اعلان کیا. مکہ مکرمہ صلح حدیبیہ حدیبیہ کے مقام سے 7-8 میل کے فاصلے پر ایک یہ فاصلہ بنتا ہے 7-8 میل. اللہ کا گھر وہاں 7-8 میل کے فاصلے پر تھا. حضرت عثمان غنی جب وہاں سفیر بنا بن کر پہنچے تو وہاں جاتے ہی قریش مکہ نے کہا کہ اے عثمان آپ کو اجازت ہے کہ آپ خود عمرہ کر لیں لیکن آپ کے پیغمبر کو اجازت نہیں ہے عمرے کی. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کی صحبت کے بغیر عمرہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ تیرے نبی کو اجازت نہیں ہے اور تجھے اجازت ہے. تو یہاں ایک مسئلہ ذہن میں آیا کہ دین کا مسئلہ بھی وہی دین قابل قبول ہے کہ جو دین رسول اللہ کی رضا سے ہو. اب اتنا عمرہ کرنا تو بڑا ثواب ہے لیکن یہاں عثمان غنی نے فرمایا کہ میں عمرہ نہیں کرتا جب تک میرا پیغمبر ساتھ نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ نبی کے بغیر عمرے کا تصور بھی کوئی نہیں. دین کا وہ کام جس میں نبی کی رضا ہو وہ بھی قابل قبول ہے اور قابل قبول ہی کوئی بات نہیں. اب دیکھو رسول اللہ کی مرضی تو نہیں تھی. حضور سے تو نہیں پوچھا تھا عثمان غنی نے کہ بھئی میں عمرہ اکیلا کر لوں تو نبی علیہ السلام نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبلہ تو موجود ہے قبلہ نما نہیں ہے. حضور علیہ السلام موجود نہیں ہے میں کیسے عمرہ کروں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر کے بغیر میں عمرہ نہیں کرتا اور میں رسول اللہ کی اجازت آپ سے لینے آیا ہوں. انہوں نے سوچا اگر یہ اب عمرہ کر لیتا تو چلو یہ ہماری بات مانتا. اب تو عثمان نے عمرہ نہیں کیا تو یہ جا کر وہاں کہیں لشکر کو ہمارے مقابلے میں روانہ نہ کر دے. تو حضرت عثمان غنی کو قریش مکہ نے گرفتار کر لیا. گرفتار کر کے ایک مکان میں بند کر دیا. حضرت عثمان غنی گرفتار ہو گئے. یہاں پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا حدیبیہ کی جگہ پر یہاں کسی نے خبر مشہور کر دی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. یہ خبر پیغمبر علیہ السلام کو جو پہنچی صحیح نہیں تھی لیکن خبر پہنچ گئی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے. اور حضور علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا. پیغمبر نے غصے کی حالت میں فرمایا میں عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا. اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو پیغمبر یہ بات کبھی نہ فرماتا. غیب کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، کسی انسان کے پاس نہیں. ورنہ آج بڑی معمولی سی بات ہے کہ عثمان غنی تو شہید نہیں ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام کو خبر مل گئی کہ شہید ہو گئے، اور حضور علیہ السلام نے یہ خبر سن کر فرمایا کہ میں عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ شہید نہیں ہوئے، لیکن حضور نے فرمایا کہ عثمان غنی کا میں بدلہ ضرور لوں گا، اور اس پورے اجتماع میں جو آدمی عثمان غنی کا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ آگے آئے اور آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرے. یہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی عثمان غنی کا بدلہ لینا چاہتا ہے وہ میرے ہاتھ پر بیعت کرے. یہ ایک تو بظاہر عام سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے اندر حضرت عثمان کی اتنی بڑی شان ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہ حضرت عثمان غنی کی اتنی بڑی شان کیسے ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عثمان کا بدلہ لینے کو تیار ہوں، اور بدلہ لیتے ہوئے آدمی مارا بھی جا سکتا ہے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہونے کو بھی تیار تھے کہ عثمان غنی کی جان اتنی قیمتی ہے کہ نبی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو. پیغمبر نے فرمایا میں اپنی جان دوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1450 صحابہ نے بیعت فرمائی عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے، اور بیعت کرنے والوں میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا تھا، اور عمر فاروق کا تھا، اور علی المرتضیٰ کا تھا. یعنی عثمان غنی کی جان اتنی قیمتی تھی کہ عثمان کے لیے نبی بھی اپنی جان دینے کو تیار ہوا، اور ابو بکر بھی، عمر بھی، عثمان اور علی المرتضیٰ بھی، اور 1400 صحابہ اس بات پر تیار ہو گئے کہ ہم عثمان غنی کے بدلہ لینے کے لیے اپنی جان دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کسی آدمی کے خون کی قیمت، کہ عثمان غنی کے خون کی اتنی بڑی قیمت تھی کہ دنیا کا سب سے بڑا سردار اپنی جان دینے کا اعلان کر رہا ہے، اور صرف اعلان نہیں کر رہا بلکہ اپنے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے. اور یہ بیعت عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے تھی، حالانکہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے تھے، اس کے باوجود بیعت ہو رہی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کے موقع پر قرآن کی آیت اتاری جو میں نے پڑھی ہے. اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اس درخت کے نیچے جن 1450 آدمیوں نے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کی ہے، مجھے یہ بیعت اتنی پسند آئی، میں ان 1450 آدمیوں کے لیے جنت کا عرش پر اعلان کر رہا ہوں. کہ عثمان غنی کا خون کتنا قیمتی ہے، کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے 1450 آدمیوں نے نبی کے ہاتھ پر ہاتھ بھی رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جنت کا اعلان بھی کر دیا، حالانکہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے. یہ کتنی عجیب بات ہے بھائی. پیغمبر علیہ السلام کو تو علم غیب نہیں، اور نبی علیہ السلام نے بیعت لے لی، لیکن جس خدا نے یہ آیت اتاری کہ میں ان لوگوں سے راضی ہو گیا اس کو تو پتا ہے کہ شہید نہیں ہوئے، پھر آیت کیوں اتاری، پھر یہ واقعہ کیوں نقل قرآن میں کیا؟ پانی کا گلاس آسمانوں پر آ گیا، ورنہ آپ دیکھیں صحابی تو بہت شہید ہوئے لیکن کسی صحابی کی شہادت پر جنگ جبل نہیں ہوئی، جنگ صفین نہیں ہوئی، 40,000 آدمی نہیں مارا گیا۔ ایک عثمان غنی کی ذات ہے کہ اس کے لیے 40,000 آدمی بعد میں شہید ہوا۔ آج تو عثمان غنی شہید نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ عثمان شہید نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ان کی جنت کا اعلان کر دیا کیونکہ اللہ عالم الغیب تھا، اللہ کو پتا تھا کہ عثمان آج تو شہید نہیں ہوا، ایک وقت ضرور آئے گا کہ یہ مدینے میں شہید ہوگا، اس وقت جو صحابی زندہ ہوں گے ان صحابہ کو قرآن کی آیا عثمان کا بدلہ لینے میں کام دے گی، اس وقت کام دے گی کہ جب عثمان شہید ہوں گے تو صحابی اس وقت کہیں گے کہ ہم نے نبوت کے ہاتھ پر جو کئی سال پہلے بیعت کی تھی وہ بیعت بدلہ لینے کے لیے تھی، اس لیے آج عثمان شہید ہو گئے، ہم بدلہ لیں گے۔ چنانچہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کی فوجوں میں جو لڑائی ہوئی وہ قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ہوئی، اور جو حضرت معاویہ اور علی کی لڑائی ہوئی وہ بھی قاتلان عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ہوئی، اور ان میں وہ صحابہ شامل تھے جنہوں نے بیعت عثمان اس درخت کے نیچے کی تھی، جو کہتے تھے ہم ایک لمحہ پیچھے بھی بیٹھ سکتے، ہم نے نبوت کے ہاتھ پر 20-25 سال پہلے اس عثمان کے خون کی بیعت کر رکھی تھی، آج ہم پیچھے بیٹھیں گے تو اس بیعت کا کیا بنے گا جو درخت کے نیچے نبوت کے ہاتھوں پر ہو۔ آپ اس پر غور فرمائیں کہ قرآن پاک نے کہا ہے لقد، لقد عربی میں قد کا معنی ہوتا ہے یقیناً، اور جب اس پر لام لگ جائے لقد ہو جائے تو اس کا معنی ہے کہ اس بات میں شک کی کوئی نہیں، لقد، لقد کا معنی اے میرے محمد جو بات ہم تجھ سے کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ رضی اللہ عن المؤمنین اس شبا کی رونا کا تحت شجرا، اس درخت کے نیچے 1400 آدمیوں نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت کی ہے ان سے میری رضامندی کا اعلان ہو چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میری رضامندی ہو۔ اور اس ان الفاظ پہ آپ غور کریں، فرمایا لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین ان صحابہ سے اذ یبایعونک تھا جب انہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی تھی تحت الشجرا اس رضوان کے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، فعلم ما فی قلوبہم اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی نیتوں کو جانتا تھا، فانزل السکینہ علیہم اللہ نے ان پر سکون اتارا، سکینہ اتارا، سکینہ سکون سے ہے، اس کا معنی کہ خوف کا نکل جانا، اس کا معنی ہے پریشانیوں کا ختم ہو جانا، اس کا معنی ہے دکھوں کا دور ہو جانا۔ اللہ نے عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت کی تھی اس بیعت کے بدلے میں صحابہ کو بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی نعمتیں کسی اور مقصد کے لیے نہیں ملی جتنی نعمتیں عثمان غنی کا خون کا بدلہ لینے کے لیے۔ پہلی نعمت کیا ہے توجہ فرمائیں، پہلی نعمت ہے فانزل السکینہ علیہم، فانزل السکینہ کا معنی کہ اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر مرنے تک ان 1450 آدمیوں کو سکون کی دولت عطا فرمائی، یہ کبھی پریشان نہیں ہو، کیوں کہ عثمان غنی کا خون اتنا قیمتی تھا کہ اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اور ان کو پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی فتح ان کے مقدر میں کر دی ہے۔ علماء کہتے ہیں اس فتح قریبا سے مراد فتح مکہ ہے، فتح مکہ کہ مکے کی فتح ہوگی، تم نے بیعت کی ہے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، اس کے بدلے میں اللہ اتنا راضی ہو گیا، ایک تو ان کو قیامت تک سکون عطا کر دیا، دوسرا مکے کی فتح کی خوشخبری دے، اور تیسرا کیا تھا وغانم کثیرتا یا حضورها کہ جو غنیمت کا مال کافروں کے پاس ہے ان قریب بہت سارا مال ان کے حصے میں آئے گا، اس سے مراد جنگ خیبر ہے کہ خیبر کی فتح بھی میں نے ان کو عطا کر دی، کس بدلے میں؟ بیعت کے بدلے میں، کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کی جو بیعت کی تھی صحابہ نے اس پر اللہ تعالیٰ نے کئی انعام دیے، پہلا انعام دیا رضا مندی کا، کس چیز کا؟ کہ لکا رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، اللہ 1450 سے، شیعہ کہتے ہیں کہ 4 آدمی مسلمان تھے، قرآن کہتا ہے میں 1450 سے راضی ہو گیا، صرف ان لوگوں سے جنہوں نے بیعت کی ان سے راضی ہو گیا، جو بعد میں آئے ان سے تو راضی راضی، جو پہلے آئے ان سے تو راضی، لیکن جو بیعت میں شریک تھے ان کی تعداد 1450 تھی، تو 1450 صحابہ سے اللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ اعلان کیا کہ میں راضی ہو گیا، دوسری بات یہ کی کہ پانچ غلط سکینہ تعلیم ان پر سکینہ اتارا، سکون اتارا، وہ صاحب اور فتح کریما اور فتح حقہ ان کے مقدر میں کر دی، اور چوتھی بات کہ وہ مغان کا کثیرت یا خزو رہا اور مال غنیمت بہت سارا ان کے حصے میں دے دیا، اور پانچویں بات کہ وہ آدھا کو اللہ مغانیما کثیرت انتا خزو رہا، کہ اس کے بعد جو تبوک کی جنگ ہوگی اور بہت ساری جنگیں ہوں گی اس میں کافروں کو اللہ مغلوب کر کے ان کی غنیمت کا مال بھی ان کو عطا کرے گا، اور آخر میں جو اللہ نے انعام دیا اس انعام پر بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں، اس انعام پر مفسرین بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ آخری جو انعام ہے یہ بھی اسی بیعت کی وجہ سے اللہ نے دے دیا، اور وہ کیا تھا کہ وہ اخرا لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها، اے صحابیوں ان پانچ انعامات کے بعد چھٹا انعام تمہیں اللہ یہ دے رہا ہے کہ وہ اخرا لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بها، کہ ان قریب ایک بہت بڑی کافروں کی قوت تمہارا مقابلہ کرے گی، اور وہ مقابلہ کرنے آئے گی تو تم میں اس مقابلے کی شکست تو نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے ان کا مقابلہ بھی اسی بدلے میں آج تمہیں ان کی فتح کی خوشخبری دے دی، وہ اخرا لم تقدروا علیہا، لم تقدروا کا معنی تم قدرت تو نہیں رکھو گے، وہ احاط اللہ بها، وہ پوری دنیا کے کافر تمہیں گھیر بھی لیں گے لیکن اس کے باوجود تمہیں فتح ہوگی۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد کیسر اور کسرا کی جنگ ہے، کہ کیسر روم اور کسرا ایران کا خاتمہ کرنے کا اعلان اللہ نے اس کی آیت میں کیا، گویا کہ عثمان غنی کی جان کا بدلہ لینے کے لیے 1450 آدمیوں نے جو بیعت کی اس پر اللہ نے 6 انعام صحابہ کو عطا کیے، ایک رضامندی کا اعلان، ایک سکون کا اعلان، اور ایک فتح مکہ کا اعلان، ایک جنگ خیبر کی غنیمت کا اعلان، ایک تبوک کی غنیمت کا اعلان، اور ایک کیسر و کسرا کی فتح کا اعلان۔ اب آپ بتاؤ کہ ایک عثمان غنی نبی کا دورہ دامہ اللہ کے ہاں کتنا قیمتی ہے کہ جو ابھی تک شہید بھی نہیں ہوا لیکن اس کی عزت کی وجہ سے بیعت کی گئی ہے، تو عرض پہ خدا نے صحابہ کو 6 بڑے بڑے انعامات عطا فرما دیے، حالانکہ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے، ابھی تو ان کی شہادت کی بات کی تصدیق ہی نہیں ہوئی۔ اور پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ عثمان غنی شہید ہو گئے، حضور نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، اب دیکھو سارے صحابہ بیعت کر رہے ہیں، بیعت کرتے کرتے درمیان میں آ کر کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ عثمان غنی تو شہید نہیں ہوئے، وہ تو زندہ ہے، اب کیا کرنا چاہیے تھا کہ بیعت کو بند کر دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا بھائی، عقل کی بات تو یہی ہے کہ بیعت تو اس لیے ہو رہی ہے کہ عثمان غنی کا بدلہ لینا، اور جب پتا چل گیا کہ عثمان تو شہید نہیں ہوئے تو بیعت کی ضرورت تھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ بیعت بند نہ کرو، بیعت جاری رکھو، حالانکہ وہ تو زندہ ہے، بیعت جاری کیسے رکھو، اللہ نے فرمایا یہ نہ پوچھو کہ بیعت جاری رکھنی کیوں ہے، بس بیعت جاری رکھو۔ اور اللہ نے پھر آیت اتاری ید اللہ فوق ایدیہم، کہ نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اور اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اب آپ دیکھو کہ نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر 1450 صحابہ کا ہاتھ، اور اوپر کس کا ہاتھ، اللہ کا، اب اوپر اللہ کا ہاتھ ہو، نیچے نبی کا ہاتھ ہو، درمیان میں 1450 صحابہ کا ہاتھ ہو، تو صحابہ نبی سے بھاگ سکتے ہیں؟ بولو، ایک بچہ بازار میں جائے اور اس کی انگلی آپ کے ہاتھ میں ہو تو رش بھی جتنا مرضی ہو آپ سے کوئی آدمی اس کی انگلی نہیں چھڑا سکتا، ٹھیک ہے، ایک بچہ آپ اس کی انگلی پکڑ کے بازار میں جائیں تو آپ اس کو نہیں چھڑا سکتے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ جب ایک صحابہ کی جماعت 1450 صحابہ ان کے نیچے نبی کا ہاتھ ہو اوپر خدا کا ہاتھ ہو تو ان ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ سے کون چھڑا سکتا ہے اور نبی سے چھڑا سکتا ہے، تیرے ہاتھ میں بچے کی انگلی اور تجھ سے تو نہیں چھڑا سکتا، اور شیعہ کہتے ہیں کہ صحابہ سارے کافر ہو گئے تھے، ایک کافر کیسے ہو گئے تھے، ان کا تو ہاتھ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں میں تھا، تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں میں سارے 1400 ہاتھوں کو کافر ہو گئے، ان کے دل میں ایمان نہیں رہا، وہ دین سے بغیر ہو گئے، 1400 صحابہ کو جنت ملی عثمان غنی کی وجہ سے، یہ اعزاز پوری کائنات میں آج تک کسی کے حصے میں نہیں آیا کہ ایک شخص کی وجہ سے 1450 آدمیوں کو پروردگار جنت کا اعلان کرتا ہے، اور وہ اعلان بھی پھر اللہ اپنے قرآن میں کرے کہ قیامت کی صبح تک وہ قرآن بھی باقی اور اس کا اعزاز بھی باقی۔ اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں جب خبر ملی کہ وہ تو زندہ ہے شہید نہیں ہوئے، تو پھر حضور نے آخر میں فرمایا کہ چونکہ عثمان بھی زندہ ہے اس لیے دیکھو یہ میرے ہاتھ کو دیکھو، حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ عثمان تو ابھی زندہ ہے اور یہ میرا ہاتھ ہے، اور اب اس میرے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ سمجھو، یہ نبی نے فرمایا کہ اس میرے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ سمجھو، اب دیکھو یہ عثمان کا ہاتھ میرے ہاتھ پر یہ بھی بیعت کر رہا ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کیوں کہا؟ اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ عثمان غنی نے قرآن کو نشر کیا دنیا میں، قرآن کو کتابت بھی کی اور نشر بھی، جمع کیا ابوبکر نے اور کتابت کی عثمان غنی نے، تو جس ہاتھ سے کتابت کی وہ ہاتھ اتنا قیمتی تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو میرا ہاتھ ہے، کیونکہ شیعہ کہتا تھا عثمان نے قرآن بدل دیا لکھتے ہوئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا ہاتھ ہے میرا، تو اللہ تعالیٰ نے عثمان کے ہاتھ کو اتنا دیانت والا ہاتھ کہا کہ اس کو تو اپنا ہاتھ کہا، تاکہ قیامت تک کوئی عثمان کے ہاتھ پر بھی تنقید نہ کر سکے اور یہ نہ کہہ سکے کہ اس کے ہاتھ نے قرآن غلط لکھا، کیونکہ اس کے ہاتھ کو تو نبی نے اپنا ہاتھ کرا دیا کہ یہ تو میرا ہاتھ، میں نے اپنا ہاتھ کرا دیا۔ تو میرے بھائیو عثمان غنی ابھی تک شہید نہیں ہوئے اور خبر غلط تھی شہادت کی، لیکن پروردگار نے 6 انعام اپنے پیغمبر کے صحابہ کے لیے آسمانوں سے اتارے۔ حضرت عثمان غنی کی اور بڑی فضیلت ہے، ایک یہ تھوڑی فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے گھر میں آئی، اور امشا ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ پوری کائنات کے علماء کا فیصلہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک اور قیامت کی صبح تک کوئی ایسا شخص نہیں دنیا میں آیا کہ جس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہو سوائے عثمان غنی کی، یہ اعزاز صرف عثمان غنی کو عطا ہوا۔ اور پھر ایک بیٹی کا نکاح عثمان غنی سے ہوا، وہ فوت ہو گئی، تو پھر دوسری بیٹی کا نکاح عثمان غنی سے ہوا، وہ بھی فوت ہو گئی، تو رسول اللہ نے فرمایا میری 40 بیٹیاں ہوتی باری باری سب فوت ہوتی جاتی، سب کا نکاح میں عثمان غنی کے ساتھ کرتا جاتا۔ حضرت عثمان غنی حضور کے پاس تشریف لائے، حضور ایک کمرے میں تشریف فرما تھے، حجرے میں ایک اس کی الماری تھی، جو شخص کمرے میں داخل ہوتا پہلے الماری سے گزر کر اندر آتا، ابو بکر اس الماری سے گزرے، حضور کے پاس آنے کے لیے حضور اس طرح ٹانگے پسار کر بیٹھے ہیں، بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے حضور اسی طرح بیٹھے رہے، جب عثمان غنی آئے تو حضور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر آئے آپ بیٹھے رہے، میرے اسی طرح فاروق اعظم آئے حصہ کے باپ آئے آپ بیٹھے رہے، لیکن عثمان آئے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، شاید اس لیے بیٹھ گئے کہ عثمان آپ کے داماد ہیں اور آپ نے اپنے داماد کا احترام کیا، اور ابو بکر و عمر تو آپ کے خسر تھے سسر تھے، ان کے لیے آپ اٹھ کر نہیں بیٹھے داماد کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کو رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمانوں کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اس لیے میں سیدھا ہو کر اس لیے نہیں بیٹھا کہ وہ میرا داماد ہے، اس لیے کہ عثمان غنی کے چہرے سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ عثمان غنی نے 82 سال تک عمر پائی ہے، اور 82 سال کی عمر میں کفر کی حالت میں بھی اور اسراف کی حالت میں بھی حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ کپڑے اتار کر بھی کبھی غسل خانے میں غسل نہیں کیا، غسل خانے میں بھی کپڑے پہن کر غسل کیا، یعنی اپنے کپڑوں کو اتار کر اپنا ننگیز نہیں غسل خانے میں بھی لوگوں کے سامنے یا غسل خانے میں بھی ننگیز کو اس طرح کھولا نہیں ہے، یہ بھی حیا کا ایک عالم، پیک کرے حیا اور شرافت، اتنی زیادہ بھی شرافت کسی کی ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی شرافت بھی رکھ سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے 10 مرتبہ نام لے کر فرمایا جنتی آسمان کے چہرے میں چاند گھومتا تھا، چاند اتنا حسین چہرہ، حسن کا پیکر، جمال کا پیکر، لوگ کہتے تھے ہم نے مسجد میں ایک ایسا خوبصورت آدمی دیکھا کہ پوری مسجد میں ایسا آدمی نہیں تھا، حضور نے فرمایا وہ عثمان غنی ہوگا، وہ عثمان غنی ہوگا، لوگوں نے جا کر پوچھا تو عثمان غنی تھے، ایسا حسین آدمی، اور حضور علیہ السلام کے لیے سب کچھ لٹایا، ابو بکر صدیق سب رضی اللہ تعالیٰ کو ان کے دور میں مدینے میں ایک کہف آیا، کہف پڑا، لوگوں نے صدیق اکبر سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ ہمیں مدینہ چھوڑنے کی اجازت دے دو، یہاں تو کیف ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا چلو جمعے میں دعا کرتے ہیں، تو جمعہ میں دعا کی کہ اے اللہ مدینے کا کہف دور کر دے، دعا ابھی ختم نہیں ہوئی کہ ملک شام سے جو راستہ آتا تھا دور سے دھوڑ اڑتی نظر آئی، لوگوں نے کہا اونٹوں کی قطاریں آ رہی ہیں، اونٹ ہے بلے کے لدے ہوئے، جب وہ مدینہ میں پہنچے تو مدینہ کے بپاری اس کے مالک کو تلاش کرنے لگے کہ یہ کس کے اونٹ ہیں، شام کو پتا چلا کہ یہ کئی سو اونٹ ہیں اور سب گلے کے لدے ہوئے ہیں اور سب کا مالک عثمان غنی، نماز مغرب کے بعد سارے مالک جمع ہو کر، سارے بپاری جمع ہو کر عثمان غنی کے پاس گئے اور 300 اونٹ کے گلے کے لدے ہوئے اور جا کر کہا کہ ہمیں سارے اونٹوں کا سودا کرنے آئے ہیں، مدینہ میں کہف ہے، سب اونٹ ایک ہی پارٹی کو دے دو یا چند آدمیوں کو دے دو، حضرت عثمان نے فرمایا یہ بہت مہنگا غلہ ہے، کتنے پیسے تم مجھے منافع دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ شام کی خریداری پر 10 درہم منافع دے گی، مثلاً اگر 40 درہم من کے حساب سے گندم آئی ہے تو ہم 10 درہم منافع دیں گے، تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ تو تھوڑا منافع ہے، انہوں نے کہا کہ 20 دے دیں گے، حضرت عثمان نے فرمایا یہ بھی تھوڑا ہے، انہوں نے کہا ہم 30 دے دیں گے، حضرت عثمان نے فرمایا یہ تو تھوڑا ہے، انہوں نے کہا ہم 40 درہم پر 40 دے دیں گے، حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مدینہ کے تاجر تو ہم ہیں اور کون سا تاجر اس سے زیادہ تمہیں منافع دے رہا ہے، حضرت عثمان نے فرمایا کہ وہ تاجر مجھے زیادہ منافع دے رہا ہے جو 10 گنا دنیا میں دیتا ہے 70 گنا آخرت میں دیتا ہے، اس لیے میں تمہارے ہاتھ میں یہ منافع یہ غلہ فروخت نہیں کرتا بلکہ 300 کے 300 اونٹ میں نے مدینے کے سارے فقیروں میں بانٹ دی، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جس دن صدیق ابو حضرت عثمان غنی نے وہ 300 گلے کے لدائے اونٹ مدینہ کے فقیروں میں مفت تقسیم کیے اور اگلے دن پورے علاقے اور اطراف کو بوریاں اور اونٹوں کی قطاریں ان کے گھروں میں بھیج دی، خزانے بھر دیے، گھروں کے شہن گندم کے ڈھیر سے عثمان غنی نے بھر دیے اور ایک پیسہ بھی نہیں لیا، رات کو خواب میں رسول اللہ کی مجھے زیارت ہوئی اور میں نے پوچھا اے میرے نانا جان آج آپ بڑے خوش ہیں اور حضور علیہ السلام ایک ترکی گھوڑے پر سوار تھے، آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، حضور نے فرمایا حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے کہا نانا جان بڑے خوش ہیں، حضور نے فرمایا حسن تجھے نہیں پتا آج عثمان نے اللہ کے دربار پر اتنی بڑی خیرات کی ہے کہ پورے عرش پر اس کا چرچا ہو رہا اور اس خیرات کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی کا نکاح ایک حور سے کرنا ہے اور اس نکاح کی محفل عروسی میں شرکت کے لیے میں محمد جا رہا ہوں، مسلمانوں اتنا سخی انسان چشم فلک نے نہیں دیکھا، اتنا سخی انسان کہ جس کی خیرات کے چرچے عرش پر ہو اور فرشتوں کی محفل میں عثمان کا نام ہو اور چرچے ہی چرچے اس مدینے کے اس سخی کے ہو جو اونٹوں کی قطاریں رسول اللہ کے قدموں پہ لٹا رہا ہو. اور یہ اعزاز بھی دنیا میں کسی کو نہیں ملا کہ جن کے تبوک میں ابو بکر صدیق نے گھر کا سارا سامان دے دیا، اس میں کوئی شک نہیں، اور اتنا سامان دے دیا کہ خواجہ دل محمد مجذوب نے کہا صحاب پاک مصطفیٰ نے حق کو کیا، کہ حق صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، بہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلا دیا کسی نے نسب کر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ اللہ کے در دیا. یہ صدیق اکبر کے بارے میں تھا، لیکن صدیق اکبر نے تو گھر کا سارا سامان دے دیا، اپنی جگہ ٹھیک ہے، فاروق اعظم نے آدھا سامان دے دیا. 30,000 صحابہ کا، 30,000 صحابہ، 250,000 رومیوں سے مقابلہ تھا جنگ تبوک میں. یہ وہی جنگ تبوک ہے جس کو قرآن پاک نے جیش عسرت کہا، یعنی تنگی والا غزوہ، جس میں صحابہ بڑے تنگ دست تھے، صحابہ بڑے پریشان تھے، صحابہ کے پاس کوئی دولت نہیں تھی. 30,000 آدمیوں کو ایک وقت کا کھانا کھلانا ہو تو کتنا پیسہ لگتا؟ حضور نے چندہ مانگا، صدیق نے سارا سامان دے دیا. حضور نے پھر اپیل فرمائی، ابو بکر نے تاج کا لباس پہن لیا اور اچھے کپڑے بیچ کر بھی پیسے رسول اللہ کو دے دیے. اس جنگ میں حضور نے پھر اپیل فرمائی تو ایک عورت نے سر کے بال اتار کر نبی کی محفل میں دے دیے کہ جس گھوڑے کے پاس رسی نہ ہو میرے بالوں سے رسی بنا لی جائے. اور حضور نے پھر چندے کی اپیل فرمائی تو ایک آدمی نے ساری رات ایک یہودی کی دیوار بنائی اور صبح کو دو سیر چھوارے مزدوری میں ملے اور وہ دو سیر چھوارے لا کر بھی رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دی. یہ وہ جنگ ہے. اس جنگ کے اندر صحابہ نے وہ مثالیں عشق اور محبت کی پیش کی ہے جس کی مثال کو پیش نہیں کر سکتا، کہ ایک عورت نے 3 مہینے کا بچہ بھی رسول اللہ کے دربار میں پیش کیا تھا. حضور نے فرمایا بہن اس بچے کو کیا کروں گا، تو کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس کوئی جوان بیٹا ہوتا تو آج آپ کی اپیل پر وہ دے دیتی، یہ 3 مہینے کا بچہ ہے، جب دشمن سے لڑائی ہو جس صحابی کے پاس ڈھال نہ ہو میرا بچہ اس کے سپرد کر دینا، دشمن کا تیر میرے بچے کے حلق سے گزر جائے گا، میں قیامت کے دن رسول اللہ کی عدالت میں، میں قیامت کے دن تیری عدالت میں ہے کہ ان پر فخر کروں گی کہ اللہ میں تیرے نبی کے نام پر بچے کے ٹکڑے کرا کے لائی. یہ جنگ تھی. لیکن یہ سارے واقعات سننے کے بعد آپ وہ واقعہ بھی سنیں جس واقعہ میں ایک ایسا اعزاز عثمان غنی کو ملا کہ وہ اعزاز ان میں سے کسی اور کے حصے میں آئے گی. کہ حضور نے چندہ مانگا لیکن وہ تو چند دنوں کا خرچہ کھانے کا بھی پورا نہیں ہوا، تو حضور نے اپیل فرمائی، کھڑے ہو کر فرمایا پھر سب لوگوں نے چندہ دے دیا، اب اس مجمع میں سے کوئی اور آدمی بولے. کوئی اور آدمی نہیں بولا تو پھر عثمان غنی کھڑے ہو گئے. عثمان غنی نے فرمایا 200 اونٹ گنے کے لدے لدائے دیتا ہوں. 200 اونٹ یہ علیحدہ جنگ تھی. وہ 300 اونٹوں کا واقعہ اس کے بعد پیش آیا صدیق اکبر کے دور. 200 اونٹ گنے کے لدے لدائے. حضور نے فرمایا عثمان تو نے اپنے نبی کو خوش کیا، اب کوئی اور اٹھے مجمع میں پھر کوئی نہ اٹھا، صحابہ تو غریب لوگ تھے بیچارے، تو جب کوئی بھی نہ اٹھا عثمان غنی پھر اٹھے، فرمایا 300 اونٹ اور دیتا ہوں. اور جب کوئی نہ اٹھا تو عثمان غنی چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا اب کوئی اور اٹھے، جب کوئی نہ اٹھا تو عثمان پھر اٹھے، فرمایا 200 اونٹ اور دیتا. حدیث میں آتا ہے کہ عثمان غنی پھر 5ویں مرتبہ اٹھے، 200 اونٹ اور دیتا، 900 اونٹوں کا وعدہ کیا. اور حضور نے فرمایا عثمان اب تم بیٹھ جاؤ، اب کوئی اور اٹھے مجمع میں، پھر کوئی نہ اٹھا. تو عثمان غنی اٹھ کر اپنے گھر گئے. 1,000 اشرفیاں 900 اونٹوں کی مالیت سے بھی زیادہ تھا. 1,000 اشرفیاں اٹھا کر وہ لائے اور وہ رسول اللہ کی جھولی میں ڈال دی. اور حضور نے جب 1,000 اشرفیاں دیکھی، بخاری شریف میں آتا ہے مسلمانوں اس سخاوت جیسی کوئی سخاوت دنیا میں نہیں، پیغمبر کی جھولی میں 1,000 اشرفیاں. امام بخاری نے لکھا کہ رسول اللہ ان اشرفیوں کو ہاتھوں پر پلٹتے تھے اس طرح پلٹتے اور آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، آپ کی باچیں کھل گئی تھی، آپ کے دانتوں کی سفیدی کو دنیا نے دیکھ لیا تھا کہ حضور اتنے خوش ہوئے کہ آپ کے دانت بھی لوگوں کو نظر آئے اور آپ نے اس طرح اشرفیوں کو پلٹتے ہوئے ایک بات فرمائی تھی، اسی کے لیے میں نے یہ سارا واقعہ نقل کیا۔ حضور نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان آج تو نے اتنی بڑی نیکی کی ہے، محمد کو اتنا خوش کیا ہے کہ آج کے بعد تو کوئی غلطی کرے گا خدا تیری غلطی بھی نیکی بنا کر لکھے، یہ اعزاز بخشا نام لے کر، یہ راز اور کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ ہاں جنگ بدر کے غازیوں کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ اے علو معاشے تم فقط غفرت لکھوں، کہ بدر کے شہر غازیوں تم جو مرضی کرو تمہیں کوئی گناہ غلطی نہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، لیکن نام لے کر کسی سے کہا ہو، نام لے کر صرف عثمان غنی سے کہا ہو، صرف عثمان غنی سے کہ اے علو معاشے تم فقط غفرت لکھوں، جاؤ جو مرضی کرو تیرا کوئی گناہ تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، غلطی بھی کرے گا خدا تیری غلطی بھی نیکی بنا کر لے گا، یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ مسلمانوں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں یہ مسجد کی جگہ تنگ ہے، مسجد کی جگہ تنگ ہے، پانی آتا ہے مسلمان پانی میں بھیگ جاتے ہیں، مسجد میں لوگ پورے نہیں آتے، اور یہ مسجد کے ساتھ جگہ فروخت ہو رہی ہے، یہ جگہ اس پورے مجمع میں میں اعلان کرتا ہوں کہ جو شخص یہ جگہ خرید کر دے گا گواہ ہو جاؤ کہ وہ جنتی ہے، میں محمد اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ مسجد کی جگہ، صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، پیسہ کسی کے پاس نہیں تھا، حضرت عثمان غنی اس مجمع میں کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ جگہ میں خرید کر وقف کرتا ہوں، میں خریدتا ہوں۔ چنانچہ مسجد نبوی کی جو جگہ آج موجود ہے اس کا اکثر حصہ عثمان غنی کے پیسوں سے خریدا ہوا۔ مسجد نبوی میں آپ لوگ جائیں، اللہ آپ کو لے جائے حج پر، نبی کا روضہ دکھائے۔ ایک ہے مسجد نبوی جو رسول اللہ کے دور میں مسجد تھی، اور ایک ابتدائی مسجد ہے جو ابو ایوب انصاری کے مقام کے پاس بنائی گئی تھی، وہ تو 8-10-15 آدمیوں کی نماز کی جگہ تھی، لیکن جو اصل مسجد کی شکل اور تصویر، مسجد کی شکل، مسجد کی تصویر، وہ عثمان غنی کے پیسے سے خریدی گئی، وہ کافی جگہ تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اپنے پیسے سے وہ جگہ خریدی، اور جب وہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ جگہ عثمان غنی نے خریدی ہے اور اللہ کے گھر کے لیے وقف کی ہے، تو حدیث میں آتا ہے حضور نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا، یہ نبی نے کہا۔ ایک اور بڑی تنگی تھی مسلمانوں، وہ بڑی تنگی تھی، وہ تنگی یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں کوئی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا، کھارا پانی اور میٹھے پانی کا کنواں ایک یہودی کے پاس تھا، مسلمان اس سے جا کر پانی لیتے، وہ کبھی پانی نہ دیتا، کبھی پیسے لیتا، پانی فروخت کرتا، بڑی تنگی تھی۔ یہودی نے کہا میں مفت پانی کسی مسلمان کو نہیں دے سکتا، حضور نے فرمایا بھئی یہ بیر روما یہ بیر مہونا جو شخص یہ خرید کر وقف کرے گا میں اس کی جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ میں حضرت عثمان غنی نے 8,000 درہم اسی وقت خرچ کیے اور وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ امیر روما اور ایک مدینہ منورہ کے پاس ہے بیر عریس جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں حج کرنے جاتے ہیں میں ان کی معلومات کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ سے تقریباً 20-25 میل ملک شام کے طرف جو راستہ جاتا اس راستے میں 20-22 میل کے آگے سبزہ دار ایک علاقہ اس میں بھی ایک کنواں اور میرے ایک مدینہ کے شیخ نے کہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے دور سے جو چیز منوان آج تک چلی آ رہی ہے وہ بیر عریس چنانچہ ہم بیر عریس پر گئے میں نے بیر عریس پر جا کر دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا ایک قافلہ یہاں آیا تھا صحابہ کرام کا اور اس قافلے کے لیے یہاں آ کر پانی کی مشکلیں ختم ہو گئے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ یہاں کے جانور پیاسے ہیں مسلمان پیاسے ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام کر دے تو نبوت نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھانے کے فوراً بعد جب ہاتھ آپ نے منہ پر پھیرے ابھی ہاتھ نیچے نکالے تھے کہ یہ پانی کا چشمہ بیر عریس اسی وقت جاری ہو اور یہ بیر عریس اس وقت سے اور میں نے خود اس بیر عریس کا پانی پیا ٹھنڈا پانی اور لوگ کہتے ہیں کہ صدیوں سے اسی طرح کا پانی آ رہا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں جس طرح رسول اللہ کے دور میں تھا آج بھی اسی طرح کوئی تبدیلی نہیں یہ بیر عریس حضور علیہ السلام کا یادگار ہے پیغمبر کا کوئی سا ہے جو مدینہ سے 20 میل کے فاصلے پر ہے وہاں ہمارے دوست ہیں قاری عبد اللطیف صاحب وہ مجھے وہاں لے گئے تھے عام لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں اور بہت ایمان افروز جگہ آدمی وہاں جاتا ہے پانی پیتا تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا دل ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں اور مجھے راحت آئی ٹھنڈا پانی بھی سہارا ہے وہاں پتھر ہیں سب چیزیں ہیں لیکن اس چشمے کا پانی ٹھنڈا پانی نکلتا جا رہا ہے جتنا مرضی پانی نکالو اسی طرح موجود یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے عنایت ہے یہاں پر ایسا یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بولتا ہے کہ حضور نے دعا مانگی پانی کا چشمہ نکلا اور کئی ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ جہاں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کسی کی دعا کے بغیر اس چشمے پانی کے جاری یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی میں یہ جو پچھلے کئی ماہ پہلے گیا تھا آسٹریلیا اور وہاں فجی آئس لینڈ ایک جگہ وہاں فجی آئس لینڈ میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں آدمی کو نظر آتی وہ ایک جزیرہ ہے 400 میل کا پہاڑ ہے سمندر کے درمیان ارد گرد سارا سمندر تو ہم ایک جگہ وہاں لباسا گئے لباسا اور لباسا سے آگے وینکوور غالباً جگہ کا نام ہے تو وہاں پہنچے سمندر کے بالکل کنارے پر اور وہاں پر ہم نے ایک چشمہ دیکھا گرم پانی کا چشمہ اور وہاں سے گرم پانی نکلتا ہے ابلتا ہوا اور وہ قطرہ اگر کسی کے جسم پر لگ جائے تو جسم جل جائے اور لوگ وہاں برتنوں میں گوشت رکھ کے وہاں گوشت پکا رہے ہیں گرم پانی اتنا ابل رہا ہے چشمہ نکل رہا ہے یہاں سمندر کا پانی ہے وہ ٹھنڈا ہے اور اس کے بالکل صاف پانی گرم کا چشمہ نکل رہا ہے اور لوگ پوری دنیا سے سیاح اس کو دیکھنے آ رہے ہیں اور کئی بیماریوں کا کہتے ہیں علاج ہے اور ہم اس سے تقریباً کوئی 8 فٹ کے فاصلے پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے اتنا گرم پانی کی ہوا تھی حالانکہ وہاں پر سارا سمندر تھا آب و ہوا بھی نرم تھا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ گرم پانی ہے نشانی اللہ کی اور وہاں سارن پکایا جا رہا ہے اور اتنا ابلتا ہوا پانی آپ نہیں لگا سکتے آپ تو یہ سب اللہ کی نشانیاں پانی ہے پہاڑ ہے چشمے ہیں یہاں سعودی عرب میں پہاڑوں کو دیکھو کہ سعودی حکومت نے آج سے 20 سال پہلے 6-7 پہاڑوں کی کھدائی کی پانی کے لیے تو جو پہاڑ کھودا اس کے نیچے سے سونا نکلا ہے اور حضور نے فرمایا تھا جب صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندے ہوتے تھے رسول اللہ فرماتے تھے ایک وقت آئے گا کہ عرب کی یہ دھرتی سونا اگلے گی. آج وہاں ہر پہاڑ کے نیچے سے سونا نکل رہا ہے. یہ اللہ کی نشانیاں تیل ہیں. سن 1944 میں یعنی آج سے تقریباً کوئی 40-50 سال پہلے 50 سال پہلے 1944 میں پورے سعودی عرب میں ایک گاڑی بھی نہیں تھی, ایک گاڑی اور قدم پر ڈاک تقسیم ہوتی تھی قدم پر. یہ نواب آپ بہاول پر 1945 میں حج کرنے گیا, اس کے پاس رولز رائس دو گاڑیاں تھیں جو بین جہاز پر رکھ کر لے گیا. شاہ سعود نے سلطان عبدالعزیز ابن سعود فیصل کے باپ نے بندرگاہ پر آ کر اس کا استقبال کیا نواب بہاول پور کا, اور یہ کہا کہ دیکھو کتنا بڑا نواب آ رہا ہے کہ جس کے پاس دو گاڑیاں ہیں. پورے عرب کے لوگ گاڑیاں دیکھنے باہر نکلا. خطروں پر سواری ہوتی تھی 44 میں, سن 1944 50 سال پہلے. اور جب حج کر لیا نواب آپ بہاول پور نے, انہیں گاڑیوں پر کچے راستوں پر وہ گاڑیاں چلی اور سلطان عبدالعزیز ابن سعود ساتھ تھا. تو آخر میں جب وہ رخصت ہونے لگا تو سلطان نے کہا نواب سے کہ اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک گاڑی ہمیں دے, اللہ کی نشانیاں دیکھو. تو نواب نے کہا کہ آپ والی حرمین ہیں, آپ نے منہ سے مانگی ہے چیز, میں دونوں گاڑیاں تمہیں دیتا. اس نے دونوں گاڑیاں دی. اور آپ دیکھو کہ وہ نواب آپ بہاول پور, اس کی اولاد بہاول پور میں ہے. یہ شہزادہ صلاح الدین اور شہزادہ پتہ نہیں کیا کہ یہ جتنے بھی عباسی ہیں ان کی اولاد ہے, اور ان کی اولاد جائیداد کے جھگڑے میں تباہ ہو گئی اور ایک رولز رائس گاڑی بھی پورے پاکستان میں نہیں. اور وہاں سعودی عرب میں ہر شہزادے کے پاس, ہر آدمی کے پاس رولز رائس گاڑی ہے جس کی قیمت اس وقت 50 لاکھ سے زیادہ ہے. اللہ کی نشانیاں بھی کہ 1944 میں وہاں جناب قدم پر ڈاک تقسیم ہوتی, اور آج وہاں ہر جگہ سے تیل نکل رہا ہے, پانی نکل رہا, اور جناب پانی وہاں جتنا مہنگا پانی ہے پٹرول سستا ہے, پانی مہنگا پتا کر لو جا کے. یعنی 2 روپے کی بوتل, 2 ریال کی بوتل پانی کی اور 1 ریال کا تیل اتنی بوتل میں اتنا آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کہ تیل نکل رہا ہے, سونا نکل رہا. اور کبھی ایسے ہوتا تھا کہ رسول اللہ کے پیٹ پر بھی پتھر بدے ہوئے. یہ ہے اللہ کی غیبی مدد جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی. تو خیر بات دور نکل گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ احساس بخشا کہ ساری زندگی جو کچھ کمایا تھا, جو کچھ دولت بنائی تھی, ساری دولت رسول اللہ کے قدموں پہ لٹائی. اونٹوں کی قطاریں لٹائی, دولت لٹائی, پیسے لٹائے. حضرت عبد الرحمان بن عوف بھی بڑے سرمایہ دار اور پیسے والے. حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو ان کی ایک ایک بیوی, ان کی 4 بیویاں اور بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے وراثت میں. ایک ایک بیوی کو 8واں حصہ 32,000 درہم آیا تھا, اتنا پیسہ تھا. لیکن ان کی راتیں مسلح پر گزرتی تھی. حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک عثمان غنی ہے ایک عثمان بن مزعون, ان کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ نے پوچھا تو اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتی, تجھے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے. تو اس بیوی نے کہا کس کے لیے کپڑے پہنوں, میرا خاوند تو سارا دن اور ساری رات مسجد میں رہتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے, رات کو عبادت کرتا ہے, کپڑے میں کس کے لیے اچھے پہنوں, خوشبو کس کے لیے لگاؤں. تو حضور علیہ السلام کو حضرت عائشہ نے بتایا. حضور نے اس عثمان بن مزعون کو بلایا اور بلا کر کہا ان لنفسی کا علی کا حق کن و ان لعینی کا علی کا حق کن و ان لزوجی کا علی کا حق کن. اے عثمان ابن مزعون, تو محمد مصطفیٰ سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگ گیا, تیری بیوی کا تجھ پر حق نہیں, تیری آنکھوں کا تجھ پر حق نہیں, تیری جان کا تجھ پر حق نہیں. جاؤ پہلے سارے لوگوں کے حقوق ادا کرو, پھر اللہ کے دروازے پر آؤ, پھر ساری رات جاگو جو وقت بچ جائے.
اس کے بعد حضرت عثمان بن مزعود کی بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئی تو ان کے جسم پہ خوشبو لگی ہوئی تھی، کپڑے پہنے ہوئے تھے. فرمایا میرے خاوند نے رسول اللہ کی بات سن کر ساری رات رو کر کہا ہے اللہ میری عبادت بھی محمد مصطفیٰ کے حکم کے تابع، میں تو بغیر نبی کے اشارہ ابرو کے کوئی عبادت بھی نہیں کرتا، جو حکم نبی کا ہے وہی. میرے بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین بڑی فضیلتیں آپ کے سامنے آئی اور چھ اعزاز جو حضرت عثمان غنی کی وجہ سے سارے 1400 صحابہ کو ملے ان کا شروع میں ذکر ہو چکا ہے. اور تین بڑی فضیلتیں کہ عثمان غنی وہ ہستی ہے دنیا کی کہ جس کے نکاح میں پیغمبر کی دو بیٹیاں جب کے بعد دیگرے آئیں، اور دوسری بات کہ عثمان غنی کی وجہ سے 1450 صحابہ کو اللہ نے جنت کا ٹکٹ دیا، اور تیسری بات کہ عثمان غنی کو نام لے کر نبی نے فرمایا کہ ما ذرا عثمان ما حمل آباد لی ہو، کہ آج کے بعد اگر تو کوئی غلطی کرے گا خدا تیری غلطی بھی نیکی بنا کر دے. یہ اعزاز اللہ نے کسی اور کے حصے میں نہیں دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن پرسوں 18 ذی الحج گزر چکا ہے، اور اس مرتبہ ہمیں خوشی ہے کہ پاکستان کے تمام ذرائع ابلاغ نے حضرت عثمان غنی کی شہادت پر خصوصی پروگرام نشر کیا، ریڈیو میں، ٹیلی ویژن میں، تین دن سے حضرت عثمان غنی پر پروگرام نشر ہو رہے. کئی سال پہلے ایسے نہیں ہوتا، ہم نے گزشتہ سال ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹروں کے نام لکھا تھا کہ سپاہی صحابہ کا یہ مطالبہ ہے کہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے اگر خصوصی پروگرام نشر نہ کیے تو سپاہی صحابہ ان تمام سینٹروں کا گھیراؤ کریں. لیکن گزشتہ سال سے 4-4 دن حضرت عثمان غنی پر خصوصی پروگرام ریڈیو ٹی وی میں نشر ہو رہے ہیں، اور ایک بہت بڑی زیادتی پنجاب حکومت نے کی ہے کہ نویں جماعت کی جو انگریزی کی تاریخ اسلام، انگریزی کی کتاب، تاریخ اسلام نہیں، انگریزی کی کتاب نویں جماعت، اس میں واقعہ ہجرت سے ابو بکر صدیق کا نام نکال دیا گیا. یہ قابل مذمت بات ہے، اس کے لیے حکمرانوں کے سامنے ہم نے مطالبہ پیش کیا ہے کہ ٹیکسٹ بورڈ میں جو شیعہ بدماشی کر رہے ہیں ان کو روکا جائے، ورنہ سپاہی صحابہ طاقت کے ذریعے ان کو روکے. یہ پاکستان کی اکثریت اہل سنت کی ہے، بچوں کی اکثریت اہل سنت کی ہے، اور نویں جماعت کی انگریزی کی کتاب سے تم ہجرت کا باب لکھو لیکن ابو بکر صدیق کا نام نکالو، تمہیں یہ جرت کس نے دلائی؟ ہم اس کی شدید مذمت کرتے. مولانا اعظم خان صاحب نے یہ مسئلہ پچھلے ہفتے قومی اسمبلی میں بھی اٹھایا. میرے بھائیوں اسی طرح اب یکم محرم آگے آ رہا ہے، یکم محرم کو سپاہی صحابہ پورے پاکستان میں یوم فاروق اعظم کے حوالے سے مطالبات کے جلوس نکالے، اور یہ جلوس ہر تحصیل اور ضلع ہیڈ کوارٹر پر ہوں گے، ہر تحصیل، ضلع اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر، اور یہاں بھی انشاءاللہ سمندری میں بھی یکم محرم کو سپاہی صحابہ ملک بھر میں جلوس انشاءاللہ نکالیں. اور یہ آپ حضرات سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس جلوس میں بھرپور شرکت کریں. ہمارے جلوس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ کوئی عبادت ہے یا یہ کوئی اسلام یا دین کی اور شریعت کا حصہ ہے، نہیں، ہم اپنے مطالبات کا جلوس نکالتے. گورنمنٹ ہمارا مطالبہ مان لے کہ یکم محرم کو پورے پاکستان میں چھٹی ہوگی، ہم یہ جلوس بند کر دیتے. ہمارا مطالبہ ہے کہ یکم محرم کو فاروق اعظم کا ڈے سرکاری طور پر منایا جائے اور خصوصی پروگرام نشر کیے جائیں. آپ یہ مطالبہ مان لیں ہم یہ جلوس بند کر دیں. جس طرح کوئی مزدوروں کی جماعت، کسانوں کی جماعت اپنے مطالبات کے لیے جلوس نکالتی ہے، اسی طرح کا جلوس، کوئی شریعت اور اسلام کا جلوس نہیں، ہم مطالبات کا جلوس نکالتے کہ فاروق اعظم کے ڈے پر چھٹی ہو، شکاگو کے مزدوروں کے مرنے پر چھٹی ہوتی، ہاکی فٹ بال کھیلے تو چھٹی ہوتی لیکن فاروق اعظم کے ڈے پر چھٹی نہیں. یہ بہت بڑا المیہ. پاکستان کی حکومت اگر یہ کم محرم کو تعطیل کا اعلان کرے تو یہ کم محرم کا جلوس ختم کیا جا سکتا ہے، ورنہ کی دنیا کی کوئی طاقت ہمارا یہ جلوس ختم نہیں کر سکتی. انشاءاللہ یہ جلوس نکلے گا، آپ نکالو. پانچ سال سے چوتھا چار سال ہو گئے، پانچواں سال ہے اس جلوس کو. انشاءاللہ یہ جلوس پورے ملک میں آب و تاب کے ساتھ یہ محرم کو نکلے. اور باقی ملک کے جو حالات ہیں وہ تو آپ کے سامنے ماشاء اللہ. نہ وزیروں کے بدلنے کا پتا ہے، نہ مشیروں کے بدلنے کا پتا ہے ماشاء اللہ. اور ممبران کا تو اللہ ہی وارث ہے، رات کو ایک وزیر کے ساتھ سوئے، صبح کو اٹھے دوسرے مشیر کے ساتھ. آپ اخبارات پہ پڑھ رہے ہیں کہ ایک آدمی پہلے وائی کے ساتھ تھا، وائی کی حکومت ختم ہوئی تو وہ بٹو کے ساتھ تھا، اب پرویز لائی کا نام آیا تو وہ پرویز لائی کے ساتھ. سبحان اللہ. اور جس کے ساتھ ملتا ہے تو کہتا ہے میں قوم اور ملک کے مفاد میں ملا. اس میں قوم کا مفاد ہے، رات کو قوم کا مفاد بٹو کے ساتھ ہے، صبح کو پرویز لائی کے ساتھ. اور پرویز لائی اب اسمبلی بہار ہوگی پنجاب کی بھی مشروط طور پر. اب کئی آدمی جو وٹو کے ہاں وزیر تھے اب وہ پرویز لائی کے ساتھ مل گئے، کہنے لگے وٹو جمہوریت کی خلاف ورزی کر رہا ہوں اس لیے ہم پرویز لائی سے مل گئے. سبحان اللہ. پہلے وائی صاحب جمہوریت کی پابندی کر رہے تھے، اس وقت آپ ان کے ساتھ ہیں. رات میں لاہور میں تھا، سپاہی صحابہ کے مطالبات کا آپ کو پتا ہے، ہمارے پونے 200 آدمی جیلوں میں ہیں. اس سلسلے میں ہماری ایک ملاقات تھی وٹو صاحب کے ساتھ، تو وہاں ہم نے کئی ایسے چہرے دیکھے جو دو چار دن پہلے